بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہماری نگاہ کے ساتھ میں ہوں میزبان آپ کا نادر عباس بلوچ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مجلس وحدت مسلمین کی سیاست. کیا یہ مجلس وحدت مسلمین جو ہے ملت تشیع میں کیا تبدیلی لا سکے گی، اور اس سیاسی نظام میں کہ جہاں ایک روایتی سسٹم ہے، روایتی اس کی ڈائنامکس ہیں، روایتی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر تھانہ کچہری اور اس طرح کی سیاست کے تحت لوگوں سے ووٹ لیے جاتے ہیں، آیا اس میں رہتے ہوئے یہ کوئی رول پلے کر سکے گی؟ اور بہت سارے ناقدین مجلس وحدت مسلمین پر بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکٹر سیاسیات سے لیے جائیں. بہت شکریہ برادر ناصر عباس شیرازی صاحب کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے. میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایم ڈبلیو ایم ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور جب ہم مذہبی سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں، ریلیجو پولیٹیکل آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو مروجہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان میں سے نہیں ہیں کہ جو سیاسی اہداف کے لیے ہر طریقہ کار اختیار کرتی ہیں اور ہر رستہ اڈاپٹ کرتی ہیں اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے. مجلس وحدت جو ہے وہ بلاخر اصولوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے، وہ اسلام محمدی کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر. لہٰذا اس کا سیاسی اسٹریٹجی میں کم از کم اس مروجہ سیاسی انداز کا عمل دخل قطع نہیں ہوگا. یہ ایک پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجلس وحدت حقیقت ہے کہ ملت تشیع کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لہٰذا ملت تشیع کو پاکستان میں جو بے توقیر کر دیا گیا ہے اور اس کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بالکل کارنر کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے امور کے اندر اس کی بالکل مداخلت نہیں رہی. مداخلت سے میری مراد یہ ہے کہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس کو پاکستان میں، قانون سازی میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا، پاکستان میں ہونے والی داخلہ پالیسی کے حوالے سے ان کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا، خارجہ پالیسی پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. شیعہ ووٹ عموماً مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کی جیب کا ووٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے یا پی پی میں جانا ہے، نون میں جانا ہے، کاف میں جانا ہے، کہیں ایم ایم اے میں چلا جائے گا، لیکن یہ ووٹ جو ہے وہ مکتب کی بنیاد پہ اس ووٹ کو کسی پاور کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. تو مجلس وحدت دراصل ایک چینج ہے اس پولیٹیکل سیناریو کے اندر، ایک تبدیلی ہے، اور اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم تشیع کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک وحدت اور یونٹی لا رہے ہیں، اور ان کے اندر جتنا پوٹینشل ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جن میں سے ایک ووٹ کی صلاحیت ہے، ووٹ کا پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کے ذریعے بھی ہم ان کو ایمپاور کرنا چاہتے ہیں، طاقتور کرنا چاہتے ہیں، اور الٹیمیٹ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے خود اس وطن عزیز کی اسٹرینتھنگ. چونکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ واحد مکتب فکر ہے کہ جس نے آج تک پاکستان میں اینٹی سٹیٹ رول پلے نہیں کیا ہے، جو آج تک انٹرنیشنل پلیئرز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں کھیلی ہے، جو پاکستان کے اندر بھی سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی ملت ہے لیکن اس نے کبھی بھی پاکستان کی سولیڈیریٹی کا علم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، اور نظریاتی اور فکری طور پر بھی یہی وہ مکتب ہے جو پاکستان بنانے کا ذمہ دار ہے اور یہی مکتب ہے جو وہ پاکستان کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اسی طرح آپ نے خطوط کی بات کہی، خطوط میں بھی میں آپ کے لیے یہ کلیئر کروں، اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مروجہ تو پالیٹکس ہے، اسی پالیٹکس کے اندر مجلس وحدت بھی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے طور پہ آئے گی، سسٹم وہی ہے، نظام وہی ہے، تو کیا ہم اس کا ایک حصہ بن جائیں گے؟ اس معاملے میں میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ ہم اضطراری طور پر اس سارے مرحلے کا ایک حصہ ہیں، ہاں ہیں، اسی سسٹم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں، جیسے اسی سسٹم کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے اسی سسٹم کے اندر لوگ روزگار اپنا کما رہے ہیں، جیسے اسی سسٹم کے اندر لوگ اپنے روزمرہ کے امور کو چلا رہے ہیں. خواہش نہیں ہے، ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ایک اسلامی نظام موجود ہو جس کے اندر زندگی بسر کی جائے، ہماری بھی خواہش وہی ہے، اور اس خواہشی کے تحت کہ پاکستان میں تشیع کا قدرت مند ہونا دراصل انقلاب امام زمان علیہ السلام کی ایک بنیادی ضروریات میں سے ہے. قدرت مند تشیع ہی امام زمان علیہ السلام کی صحیح مدد کر سکتی ہے، لہذا یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس مروجہ سین کا اس طریقے سے پارٹ نہیں ہیں، ہم حق باوسیلہ حق کے قائل ہیں، حق کے لیے یا اپنے ہدف کے حصول کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجی کو ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ جیسا میں نے کہا اضطراری طور پہ ہمارے پاس فی الحال کوئی چارہ نہیں ہے. عاقل وہ نہیں ہوتا کہ جو اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو دو برائیوں میں سے یا دو خرابیوں میں سے کم خرابی کا اور کم برائی کا، یہ حدیث بھی ہے، اس کو سلیکٹ کر سکے، اس کا انتخاب کر سکے. ہم اس وقت شیعوں کو اس کیفیت سے نکالنا چاہتے ہیں، وطن عزیز کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، پاکستان کو واقعتاً ایک آزاد مملکت بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو مرحلہ آغاز ہے وہ اضطراری صورت میں اسی سسٹم کے اندر ہے. لہذا اس اضطراری صورت میں ہم اسی سسٹم کے اندر جیسا کہ حزب اللہ بدترین پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے سروائیو بھی کرتی ہے، اپنی شیعہ شناخت کی حفاظت بھی کرتی ہے، اپنی لبنانی شناخت کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اپنی اسلامی شناخت کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر اضطراری طور پر ہی صحیح اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی شیعہ شناخت کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اسلامی شناخت کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس وحدت اپنے سیاسی رول کے ذریعے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا زمینہ فراہم کرنا چاہتی ہے۔
اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیں کہ امریکی پٹھو اور خود غرض سیاستدان، ان کے توسط سے آزاداری کا تحفظ ہو سکتا ہے اور قومی جو مفادات ہیں اس کا دفاع ممکن ہے؟
دیکھیں، مطلقاً نہیں کی جا سکتی، اسی لیے اب یہ چیپٹر ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ آزاداری کی حفاظت کریں، ہم تو یہی کہتے ہیں اور مجلس وحدت نے لوگوں کو یہی اعتماد دیا ہے کہ اس وقت آزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے ہمیں خود میدان میں آنا ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو اسٹرینتھنگ کرنا ہوگا۔ ہمیں ملت تشیع کو اپنے پوٹینشلس کی شناخت نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کتنی قوت اور قدرت اور توانائی چھپی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہوئے آزاداری کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو بدترین بم دھماکوں کے اندر علم عباس علیہ السلام کو گرنے نہیں دے سکتے، کیا ان کے اندر اتنا، وہ لوگ جو روزانہ ہونے والے دھماکوں کے بعد اگلے دن اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں اگلے دن وہ مزید چھوٹے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، کیا وہ لوگ اگر اپنی اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں تو کیا وہ اپنے آزاداری، اپنے امور، اپنے اجتماعات کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ یہ اعتماد صرف ان کو لوٹانا ہے، مجلس وحدت ملت تشیع کو یہ اعتماد لوٹا رہی ہے۔
لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین کی سیاسی سرگرمیوں سے قوم تقسیم ہو جائے گی، جہاں پر اسلامی تحریک جو ہے ایم ایم اے کے ساتھ الائنس کر چکی ہے وہ وہاں ووٹ جائے گا، تو شیعہ علماء مجلس وحدت مسلمین کے ووٹ بھی تقسیم ہو جائیں گے، آیا اس سے کوئی فائدہ قوم کو میسر ہو سکے گا، قوم کو کوئی فائدہ پہنچ سکے گا کہ جس کے تحت آپ کوئی تبدیلی لا سکیں کوئی بڑی؟
دیکھیں، شیعہ ووٹ بینک کہاں تقسیم نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں جب آپ نے یہ ایک انٹرویو لیا تو ہم کھل کے بات کرتے ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شیعہ ووٹ اس کی جیب کا ووٹ ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ مثلا سرگودا کے بعض حلقوں میں، جنگ کے بعض حلقوں میں، بکر کے بعض حلقوں میں جو بڑے شیعہ پاکٹس ہیں، مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ شیعہ ووٹ اسی کے امیدوار کو ملنا ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ممکن ہے ڈی آئی خان میں ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں، ممکن ہے، کریکٹ نہیں ہے لیکن ممکن ہے، یہ سمجھتے ہوں کہ فضل الرحمان کے حق میں شیعہ ووٹ جو ٹلٹ کرے گا؟ تو شیعہ تو ڈیوائڈڈ ہے، شیعہ ووٹ کتنا ہے، شیعہ پاور کتنی ہے؟ ایک ایسی ملت جو پاکستان میں تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ کی تعداد رکھتی ہے، اگر آپ یہ فرض کریں کہ ان کا پانچواں حصہ ہی جو ہے وہ ووٹ بنے ہوئے ہوں، یعنی 1 کروڑ ہی اگر ہمارا ووٹ ہو، تو یہ 1 کروڑ ووٹ کتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے؟ یہ تو ڈیوائڈیڈ ہے آلریڈی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو ڈوین سے نکال کر ایک جگہ پر کھڑا کر رہے ہیں، ہم اس کو یونٹی عطا کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک سٹینڈ عطا کر رہے ہیں، اس ووٹ کو ہم ایک قوت عطا کر رہے ہیں، اس منتشر ووٹ کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ شیعہ ووٹ ہے، یہ ووٹ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا ووٹ ہے، یہ کیوں مختلف پارٹیوں کی جیب کا ووٹ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ووٹ انہی کو ملنا ہے ہمیشہ، جبکہ وہ شیعہ حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی بھی کریں، وہ پاکستان کی عزت، سولیڈیریٹی اس کو بھی پامال کریں، پاکستان کو غیر ملکی اقاؤں کے آگے گروی بھی رکھیں، اور شیعہ جو ہیں اس سارے عمل میں ان کا ساتھ دے رہے ہوں بالواسطہ طور پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیعہ آزاد ہو کر ووٹ کی بنیاد پر خود ڈیسیجن میکر بنیں، اور انشاءاللہ یہ مینیجیبل ہے۔ تو یہ ووٹ تقسیم نہیں ہو رہا، تقسیم شدہ ووٹ کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کر رہے ہیں۔
اچھا، یہ بتائیے گا ناصر صاحب کہ کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین اور شیعہ علماء کونسل جو ہے کم از کم ایک سیاسی نقطے پر متحد ہو جائے، کہ کم از کم یہ ووٹ تقسیم ہونے سے بچ جائے اور ایسا رول پلے کر سکے یہ شیعہ ووٹ کے آپ جو اہداف مقرر کیے ہیں اس کو حاصل کر سکے؟
دیکھیں، انفارچونیٹلی ایم ایم اے پاکستان میں اس کے دو چہرے ہیں، ایک یہ کہ چند مذہبی جماعتیں ایک جگہ بیٹھی ہیں، یہ ایک مثبت بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پر کیا ایک کامیاب اتحاد ہے، وہ ایک ناکام اتحاد ہے سیاسی طور پر، اور نہ صرف یہ کہ وہ سیاسی طور پر ناکام اتحاد ہے بلکہ سیاسی طور پر اس نے بعض ایسے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں، طالبان کی سپورٹ سے لے کر مشرف گورنمنٹ کی حمایت تک اور اس کو سٹینڈ دلانے تک، کہ جو دراصل اس کا جواز ہی کھو بیٹھے ہیں کہ آئندہ وہ کوئی پولیٹیکل رول پلے کرے، اور کوئی انہوں نے توبہ بھی نہیں کی ہے، کوئی ڈکلیئرڈ توبہ بھی اناؤنس نہیں کی ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک کامیاب اتحاد ہے۔ اور جو اپنے کہیں کم سے کم ایجنڈے والی، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں कि शिया खा किसी भी पार्टी के अंदर बैठे हों, वो कुदरतमंद तरीके से बैठे हों, वो मजबूत और कुवत के साथ बैठे हों। बस अगर हमारे तहरीक इस्लामी के दोस्त जो हैं वो MMA के अंदर बैठे हैं तो हम उनकी भी मजबूती का सबब बनेंगे, और हम ये चाहेंगे कि वो वहां पे भी बैठे हों तो एक मजबूत वेटेज के साथ बैठे जो अनफॉर्चुनेटली ताहाल नहीं है। हम उनके वेटेज और उनकी कुवत में इजाफा करना चाहेंगे ताकि वो जब दीगर मकतब फिक्र के साथ बात करें तो एक कुवत के साथ बात करें जो अनफॉर्चुनेटली तहल ले करती है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल अहदाफ की बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फजलुर रहमान की और हमारे पॉलिटिकल एजेंडा डिफरेंट है। इस वक्त उनके साथ जो MMA में दीगर पार्टियां हैं उनके साथ हमारा पॉलिटिकल एजेंडा डिफरेंट है। वो भी उन्हीं गासबों में से एक हैं जिन्होंने शिया हकूक को सलब किया है, लिहाजा फिलहाल उनके साथ नहीं। अलबत्ता अगर तहरीक इस्लामी मुल्क भर में शिया उम्मीदवारों की सपोर्ट के हवाले से कोई मुनज्जम मुहिम का चलाने का ऐलान करती है तो हम हर सूरत में उनका सपोर्ट करेंगे। मुतअद्दिद लोगों को आगे लाने में कोई रोल प्ले करना चाहती है, हमारी सूरत में उनको सपोर्ट करेंगे। अगर वो तकफीरी ग्रोहों को पार्लियामेंट से आउट करने में कोई रोल प्ले करना चाहती है तो ये मजलिस वादत का एजेंडा है। हम वोट की पावर के जरिए तकफीरी ग्रोहों को पार्लियामेंट यरगमाल नहीं बनाने देंगे। अगर इन एजेंडों के ऊपर जो कम से कम एजेंडा बनता है अगर कोई भी शिया सियासी जमात इस मामले में हमारे साथ आना चाहे तो हम उसके लिए हमारे बाजू खुले।
अच्छा, जो आपने अपनी ये चीजें बयान की हैं, एक मत अमली मजलिस वादत मुस्लिमीन की बयान की है, एक हल्के में जहां पर मजलिस वादत मुस्लिमीन नून लीग को सपोर्ट कर रही होगी, एक जगह पर जो शिया एक उम्मीदवार है कैंडिडेट है वहां पर काफ लीग को सपोर्ट कर रही होगी, तो वर्कर तकसीम नहीं हो जाएंगे? कहीं पर नून लीग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप ANP को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह एक वर्कर को मुतमईन कर पाएंगे आप लोग?
नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप जरा इसका एक दूसरा पहलू देखें। एक वक्त में आप PP को सपोर्ट करें तो आपने किसकी सपोर्ट की? PP के एजेंडे की सपोर्ट की। हम PP के एजेंडे की सपोर्ट नहीं कर सकते, नून काफ के एजेंडे की सपोर्ट नहीं कर सकते, एक बात। इसलिए अब हम पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं, और वो भी एहसन मौजूदीन के कुलिये के तहत, के जो मौजूदीन में से बेहतर है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी पार्टी की भी टीम नहीं बन सकते, कि अगर हम एक पार्टी के साथ मिलकर पॉलिटिकल अलायंस में जाएंगे तो हम दरअसल उसकी भी टीम बन गए। हमने उस पार्टी को एडवोकेट किया, उस पार्टी को सपोर्ट किया, काज को सपोर्ट नहीं किया। काज मुमकिन है एक जगह एक्स बंदे के साथ उसको मजबूत करने से होता हो, एक जगह वाई बंदे को सपोर्ट करने से मजबूत होता हो। हम पार्लियामेंट में मुस्बत लोगों को भेजना चाहते हैं, तकफीरी ग्रोहों को नहीं आने देना चाहते। हम पार्लियामेंट में मकतब अहले बैत के लोगों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। बस उसके लिए हमारा ये एजेंडा, हम कंट्री वाइड इस एजेंडे के तहत जो है वो कंट्री वाइड इसको रिव्यू करेंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भी टीम नहीं बनेंगे।
अच्छा नासिर साहब, आप लोगों पर मजलिस वादा मुस्लिमीन पर जो सबसे बड़ा इतराज उठाया जा रहा है या इस वक्त जो जंग की सियासत के हवाले से सवाल किया जाता है वो ये है कि आप लोग जो है इस वक्त अख्तर शिराजी साहब को खड़ा किया हुआ है और उसको इलेक्शन में ला रहे हैं, यानी कि आपका उसको खड़े करने का मतलब ये है कि आप जो है शेख वकास अकरम को जो है शिकस्त के असबाब पैदा कर रहे हैं। ये मुखालफिन का इतराज है जो मैं आपसे कर रहा हूं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसके क्या नतीजे बरामद होंगे, क्या कोई कामयाबी समेट पाएंगे?
देखें, पहली बात तो आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, अख्तर शिराजी साहब को हमने खड़ा नहीं किया है। अख्तर शिराजी साहब खुद से एक शिया उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और उनके अपने पास लॉजिक्स हैं, उनके अपने पास दलाइल हैं, और वो अपने एक मजबूत उम्मीदवार होने के हवाले से न फकत ये कि दावे रखते हैं बल्कि उसके पास दलाइल भी रखते हैं। लेकिन अभी तक हमने वहां कोई कैटेगोरिकल डिसीजन नहीं किया है। जंग में हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि जंग की पॉलिटिक्स में जंग को जिन लोगों ने यरगमाल बनाया हम उनको जंग यरगमाल नहीं बनाने दें, एक जो तकफीरी ग्रोह है। दूसरी बात, आपने वकास अकरम साहब की बात की, शियों की रिजेंटमेंट वकास अकरम से बहुत ज्यादा है। शिया ये समझते हैं कि वकास अकरम ने कभी भी उनको फैसिलिटेट नहीं किया, कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उसने यही समझा है कि चूंकि शिया मजबूरी है कि शियों को तकफीरी ग्रोहों के मद्दे मुकाबल इनका साथ देना है, लिहाजा शियों को तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैफियत नहीं रही, शिया आजादाना सोचना शुरू हो गए हैं। अख्तर शिराजी साहब का खड़े होना दरअसल इसी बात का इजहार है, ये उनका अपना एक पर्सनल एफर्ट है। मजलिस वहादत अभी जंग के हवाले से मजीद मीटिंग्स करेगी और उस मीटिंग्स के नतीजे में वो डिसाइड करेगी कि हमें कहां किस उम्मीदवार की सपोर्ट करनी। अभी हमने वो अपना कंप्लीट प्लान हल्का टहलकर नहीं दिया है कि किस हल्के में हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अलबत्ता ये जहन में रहे कि अमानुल्लाह सियाल साहब जो हमारे 2-3 इवेंट्स में आ चुके हैं, हमारे साथ मिल चुके हैं, खुद मुझसे मिले, तो अमानुल्लाह सियाल साहब अभी जो है वो अख्तर शिराज साहब के मद मुकाबल खड़े नहीं है तहाल।
अच्छा नासिर साहब, हमें ये बताइएगा कि मजलिस वादत मुस्लिमीन की अब तक सबसे बड़ी सियासी कामयाबी क्या है, वो कौन से पॉइंट हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप अवाम से वोट मांगें या अवाम आपको वोट दें?
मजलिस वहादत बिलाखर लोगों को अपनी तरफ नहीं बुला रही, लोगों को एक نظام کی طرف بلا رہی ہے، خدا کی طرف بلا رہی ہے، اپنی طرف کلیکٹ نہیں کر رہی. البتہ لوگ مجلس سے قربت اس وجہ سے پیدا کر رہے ہیں کہ مجلس عبادت ایک الہی ہدف کی خاطر کھڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی کامیابی ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بار لوگ دیکھیں، آزادی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اکنامیکل آزادی ایک قسم ہے، سماجی آزادی ایک قسم ہے، سیاسی آزادی ایک قسم ہے. ہم سیاسی غلامی کا شکار تھے. ہم پاکستان میں ایک مدت سے سیاسی طور پر غلام ہیں، کہیں پی پی کے، کہیں نون کے، کہیں کاف کے، کہیں این پی کے، کہیں ایم کیو ایم کے. ہم شیعوں کو اس غلامی سے نکال رہے ہیں، ہم یہ ان کو باور کرانا چاہتے ہیں، اور شیعہ یہ باور کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے یہ بالآخر ہماری ایک طاقت ہے. اسے مکتب کی بنیاد پہ جانا چاہیے، جہاں مکتب کو فیسلٹیشن ہو، جہاں ہماری ملت کو فیسلٹیشن ہو، جہاں ہمارے اہداف کو فیسلٹیشن ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ووٹ پیپل پارٹی کو جائے اور وہ نتیجتاً پاکستان میں شیعہ نسل کشی میں بھی، فرض کریں، میں نہیں ان کے اوپر الزام نہیں دے رہا لیکن میں فرضیہ بیان کر رہا ہوں، وہ شیعہ نسل کشی میں بھی ملوث ہوں اور ہمارا ووٹ بھی ان کو جا رہا ہو، ہمارا ووٹ ایم کیو ایم کو جائے اور ان کے اوپر بھی یہی الیگیشن ہو، ہمارا ووٹ اے این پی کو جائے اور ان کے اوپر بھی. ہم یہ پریشر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. میں نے خود ابھی جن چند اضلاع کا وزٹ کیا ہے، میں لیا گیا ہوں، میں کراچی گیا ہوں، میں جھنگ گیا ہوں، میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوں، میں پکھر گیا ہوں، میں لاہور، شیخوپورہ ان علاقوں کا وزٹ کیا ہے، فیصل آباد کے وزٹ کیے ہیں، سرگودا کے وزٹ کیے ہیں. لوگوں کی ایک بڑی میجارٹی، ان شیعہ بیلٹس کی ایک بڑی میجارٹی اس وقت یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو مجلس عبادت کی لیڈرشپ کہے گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. ہم نہ علاقائی وابستگی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے، ہم نہ وڈیرے پن کی بنیاد پر ووٹ دیں گے، ہم نہ ہی لوکل جو ہماری سیٹ اپس بنے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ووٹ دیں گے، بلکہ ہم وسیع تر تناظر میں مجلس عبادت کی لیڈرشپ کو فالو کرتے ہوئے جہاں وہ کہیں گے ہم ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں گے. میں سمجھتا ہوں شیعوں کی آزادی کا یہ نقطۂ آغاز مجلس عبادت کی بڑی کامیابی ہے.
اچھا، پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ اکثر جو سوال اٹھایا جاتی ہے یا ایک عمومی رائے ہے کہ جی مذہب کے نام پر کھال مل سکتی ہے، زکوٰۃ مل سکتی ہے، چندہ مل سکتا ہے، لیکن ووٹ نہیں مل سکتا، یعنی کہ مذہبی جماعت کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتی. تو کیا آپ لوگ کس طرح کریں گے؟
دیکھیں، میں اس کا ایک انٹرسٹنگ جواب دیتا ہوں. پاکستان میں ووٹ ملتا ہی مذہب کی بنیاد پر ہے. پاکستان میں کوئی سیکولر طاقت جو اعلانیہ سیکولر ہو اور مذہب کا نام نہ لیتی ہے اس کو ووٹ نہیں مل سکتا. کلچر ایسا ہے. اب پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، کیا پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے جس نے قادیانی کو کافر قرار دلوایا؟ کیا پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے جس نے جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا؟ درست ہے. یہ کیوں کیا؟ یہ مذہبی پریشر ہے، یہ اپنے آپ کو مذہبی شو کرنے کی ایفرٹ کا ایک حصہ ہے. کیا یہ فوراً بعد حج و عمرہ اور یہ ساری ایکٹیویٹیز یہ کیا شو کرتی ہیں؟ پاکستان کے اندر مذہب بڑا ہی بنیادی رول پلے کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی جو مذہبی شخصیات رہی ہیں وہ اچھے پولیٹیشین نہیں ثابت ہو سکے. لوگوں نے ان پہ بھی اعتماد کیا ہے، لیکن اعتماد تو ونس ہوتا ہے. ایم ایم اے پہ بھی اعتماد کیا، ایم ایم اے نے اعتماد کو توڑا. تحریک اسلامی پہ، ہمارا گلگت بلتستان، اس نے ووٹ دیا، وہ اپنے آپ کو اچھے پولیٹیشین ثابت نہیں کر سکے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے اکثر جو سیاستدان ہیں مذہبی، وہ اپنے آپ کو مذہبی تو ثابت کرتے ہیں لیکن اچھا سیاستدان ثابت نہیں کر سکتے. اب اچھے سیاستدان سے جب میں بات کروں کہ جب وہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور ایکس وائی زیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی اسی طریقے سے بد عملی کرتا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے، تو پھر وہ ریلیجیس سینٹیمنٹ درمیان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ ان کو بھی مروجہ سیاستدانوں کی طرح ایک لسٹ میں گنتے ہیں. تو ووٹ ملتا ہے مذہب کی بنیاد پہ، پاکستان کے اندر ووٹ ملتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ووٹ انفارچونیٹلی اس کو انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے. مجلس وحدت ایک ایسا پلان رکھتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ووٹ کو وسیع تر اہداف کی صورت میں اپنے 6-7 ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے ووٹ کی شکل میں کنورٹ کرے گی. ہماری جو ہمدردیاں ہیں، جو حمایتیں ہیں مختلف علاقوں کے اندر، وہ ابھی ووٹ کی شکل میں کنورٹ نہیں ہوئی. یہ ایک سوال آپ کا بنتا ہے کہ بھائی وہ ہمدردی تو ہے، حمایت تو ہے، مظاہرہ تو کر دیتے ہیں، کیا آپ کے کہنے پہ ووٹ بھی دیں گے؟ خال بھی دے دیں گے آپ کو، ووٹ بھی دیں گے؟ تو اس وقت ہمارے یہ جو چند ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارا خیر العمل کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا یوتھ ونگ ہے، ہمارا خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، مبلغین کا ڈپارٹمنٹ ہے، ذاکرین کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمارا جو سجادہ نشینوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی سیاسی وین میکنگ کرتے ہیں. اور یہ ڈپارٹمنٹس جب مل کر ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے صورت میں کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ بھی دیں گے اور لوگ سیاسی تبدیلی کے اس مرحلے میں مجلس عبادت کے ہمرکاب شریک ہوں گے.
اچھا ناصر صاحب، میں ایم ایم اے کی بحالی کے حوالے سے پوچھوں گا. ایم ایم اے بحال ہو گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اب کی موجودہ ایم ایم اے جو ہے کوئی بڑی کامیابی سمیٹ پائے گی اور کوئی رول پلے کر سکے گی؟ کیونکہ پہلے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، اور اس بار کیا لگ رہا ہے آپ کو ویسے؟
مجھے ایم ایم اے ایک فیلڈ الائنس لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ، اور اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ، کوئی ویزیبل پولیٹیکل اچیومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہے. بلاخر میں بھی پورے کنٹری میں جاتا ہوں اور عوام سے بھی رابطے میں ہوں، خواص سے بھی رابطے میں ہوں، تو اگر یہ کہنا چاہوں کہ ایم ایم اے سے سب سے بڑا بینیفیشری فضل الرحمان ہے، جو مخصوص حلقوں میں بعض دیگر پارٹیوں کی ووٹ کی فیور سے کم از کم اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور بینیفیشری نہیں لگ رہا. ایم ایم اے کے بارے میں جو ایک عمومی تاثر رہا نا کہ یہ ایک ملٹری ملا الائنس ہے، یہ آج بھی ایم ایم اے کی فیوچر پالیٹکس میں بھی اس کی یہ حساب کا رول پلے کرتا رہے گا.
آئندہ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ، اور اگر ہوں گے تو کس ماحول میں ہوں گے؟
دیکھیں پرسنلی تو ایک ہے کہ کرنٹ صورتحال کہاں جا رہی ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ڈیو ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن جو چیزیں میں ویژولائز کر رہا ہوں ایک پولیٹیکل انالسٹ کے طور پر بھی، جن میں سے بالخصوص پاکستان میں اداروں کی کنفرنٹیشن ایک معاملہ ہے، انٹرنیشنل پریشر ایک دوسرا معاملہ ہے، اور غیر ملکی پاورز پاکستان میں جو ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کرنا چاہتی ہیں وہ تیسرا معاملہ ہے. اس تناظر میں میں ڈاؤٹ فل ہوں، اور میری پرسنل رائے میں تنظیمی طور پہ ہم تیاری کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ اپنی الیکشن اپنی ڈیو ڈیٹ کے اوپر وہ ہوں گے، لیکن بلاخر میری یہ ایک پولیٹیکل انالسٹ والی بھی ہے، مجھے پرابلم نظر آ رہی.
اچھا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی مجلس وحدت مسلمین نے کون سا ایسا تیر مارا ہے، وہی اجتماعات، وہی دھرنے، وہی جلسے جلوس، کیا آپ کے ان چیزوں نے ٹارگیٹ کلنگ روکی ہے؟ کیا شیعہ نسل کشی روکی ہے؟ سب کچھ تو جاری ہے، تو پھر ماضی اور اب میں کیا فرق ہے؟
یہ ایک خوبصورت سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا ایک اچھا جواب دیا جائے. دیکھیں شیعہ پورے پاکستان میں پہلے بھی وجود رکھتے ہیں، آج بھی وجود رکھتے ہیں، پہلے بھی عزاداری کے اجتماعات ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک فرق آپ پری مجلس وحدت اور پوسٹ مجلس وحدت دیکھیں گے. مجلس وحدت کی مثال اس شیر کے بچے کی سی ہو گئی تھی، یعنی ہمارے مومنین کی، کہ جو انفارچونیٹلی جس نے ابتدائی دن سے ہی، روزے اول سے ہی زندگی بسر کی بھیڑوں کے ایک گلے میں، اور وہ اپنی شناخت کھو بیٹھا، وہ اس نے یہی سمجھا کہ جیسے یہ ہیں میں ویسا ہی ہوں، جیسا بھیڑیں ریئیکٹ کرتی تھی ویسے ہی وہ ریئیکٹ کرتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایک صاف و شفاف پانی کے چشمے پر پہنچا، اور وہاں پہلی مرتبہ اس نے اپنا عکس دیکھا. اس نے جیسے ہی اپنا عکس دیکھا اسے یہ باور ہوا کہ میں یہ نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں، میں ان سے مختلف ہوں. اس کے بعد اس نے ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. اب جب بھیڑیا گلے پر حملہ کرتا تھا تو بھیڑیں بھاگتی تھیں، لیکن یہ شیر کا بچہ نہیں بھاگتا تھا. تو دیکھیں مجلس وحدت بھی صاف و شفاف پانی کا وہ چشمہ ہے کہ جس نے پوری ملت کو وہ شیر کی طرح زندہ رہنے کا ہنر سکھا دیا ہے، اور ان کو یہ احساس دلا لیا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، آپ کچھ ڈفرینٹ ہیں. اور اس کے بعد شیعوں نے یہ احساس کرنا شروع کر دیا ہے. شیعوں کو جو چیز مجلس وحدت نے لٹائی ہے وہ اعتماد لٹایا ہے، کانفیڈنس لٹایا ہے، ان کے اندر ریزسٹنس کی پاور لٹائی ہے. اور آج ایک جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے، لاہور میں دیکھا ہے، شہید ڈاکٹر قیصر آباد سیال کے جنازے دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں. جنازوں میں کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ایک جنازہ ہوتا تھا اور اگلے جنازے میں 20-30 لوگ شریک ہوتے تھے، 50 لوگ شریک ہوتے تھے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گھروں سے علم اتارے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے نام تبدیل کیے. یہ ایک وقت رہا ہے. کیا آج مجلس وحدت کے بننے کے بعد یہ کیفیت چل رہی ہے، یا شیعوں کے اندر ایک نیا اعتماد کھڑا ہو گیا ہے؟ شیعہ ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، شیعوں کے اندر ایک نئی توانائی ہو گئی ہے، شیعوں کے اجتماعات بہت بڑی سطح کے ہو گئے ہیں، شیعہ اپنے گلی کوچوں سے نکل کر عوامی مقامات پر آ گئے ہیں. شیعوں کے اجتماعات، شیعوں کی ایکٹیویٹیز، شیعوں کی ایمبیشیسنیس، شیعوں کی خواہشات یہ جہانی ہونے شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے کہ آج اگر کوئی شیعہ شہید کیا جاتا ہے تو اگلے دن اس کے جنازوں میں پہلے سے زیادہ تعداد ہوتی ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آج اگر کوئی ایک المیہ ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اور زیادہ شدت کے ساتھ عزاداری کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جبکہ درمیان میں ہم نے ڈیمورلائزیشن کا ایک پیریڈ، ہم نے جو چیز کر دی ہے، جو اچیومنٹ کر دی ہے، ملت کو کھڑا ہونے کا حوصلہ دے دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کل گلگت بلتستان میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو علاقہ بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پورا گلگت بلتستان کھڑا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعلیٰ کو اپنے احکامات واپس لینے پڑتے ہیں، معافی مانگنی پڑتی ہے. آج وزیر اعلیٰ نیر عباس مصطفی صاحب کو گرفتار کرتا ہے گلگت بلتستان کا، آئی جی کو مظاہرین جرگمال بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں میں کانفیڈنس ہے، وی کین ڈو، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کا قیادت کے اوپر ایک اعتماد ہے۔ جنگ کے اندر مولانا نظر کاظمی صاحب کو یہ 9 محرم کو گرفتار کیا گیا، 12 محرم کو، اور جب گرفتار کیا گیا تو پورا شہر بند ہو گیا، چاروں اطراف سے بند ہو گیا، نتیجتاً انہیں شہر کھولنا پڑا، نتیجتاً انہیں ان کو رہا کرنا پڑا۔ اور اسی طریقے سے سرگودا کے اندر مقامی انتظامیہ نے آرڈرز جاری کیا مجلس آباد کی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ملت کھڑا ہونا شروع ہو گئی، ملت کے اندر اعتماد آ گیا ہے، ملت کے اندر عزم راسخ شروع ہو گیا ہے، ملت کی رہبریت کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ملت کا اپنی پاکستانی قیادت کے ساتھ اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا ہے، ملت کا اپنے سسٹم کے اوپر جو ایک شورائی ہے مجلس عبادت کا، اس کے ساتھ اور زیادہ اعتماد بڑھ گیا ہے۔ یہ چیز ہے جو ہم ملت کو دینا چاہتے تھے۔ ملتیں، قومیں اصلے سے صرف نہیں لڑا کرتی، اعتماد سے لڑا کرتی ہیں، اپنے مورائل سے لڑا کرتی ہیں، اپنے مکتب کی بنیاد پر لڑا کرتی ہیں۔ ہم نے ملت کو یہ عزم و حوصلہ دے دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر ملت کی اس ریزولو میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس سٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ملت اپنی صلاحیتوں کو ہر اعتبار سے پھر یوٹیلائز کرے گی۔ ہماری تمام صلاحیتیں ان یوٹیلائز تھیں، ملت اب اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہونا شروع ہوگی۔ مجلس نے ان کو یہ ماحول دیا ہے کہ ملت جانے کی وہ کیا ہے، وہ کتنی بڑی باقدر ملت ہے، وہ کس مکتب کی ترجمان ہے، اس مکتب نے دنیا میں کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں، پاکستان میں ان کا وظیفہ کیا ہے، وہ پاکستان میں کتنی بڑی طاقت ہیں۔ یہ شناخت ہونا شروع ہوئی ہے، اور یہی شناخت ہے جو آئندہ کا رول پاکستان میں شیعوں کا آئیڈینٹیفائی کرے گی۔
لوکل پالیٹکس سے نکلتے ہیں، آپ ذرا انٹرنیشنل پالیٹکس میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ مصر کی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور غزہ کی جو 8 روزہ ابھی جو ابھی جو جنگ چلی ہے اور اسرائیل کو واپس جانا پڑا ہے، اس صورتحال کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اسرائیل کی شکست ہے یا غزہ کی؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، غزہ میں جو جنگ ابھی چھڑی، ایک مرتبہ پھر اس چیز کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ غزہ میں اور فلسطین میں وہی تنظیم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گی جو اسرائیل کے مقابلے میں جنگ اور مقاومت کا علم ہاتھ میں رکھے گی۔ یہ ایک بات، حماس نے یہ ایک مرتبہ پھر ارادہ کیا اس چیز کا، اور انہیں اس کا رزلٹ ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ انقلاب اسلامی نے اس ذریعے سے اپنی طاقت کا ایک نئے انداز میں اظہار کیا ہے۔ آپ نے غزہ کی بڑی شاہراہوں کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں، تھینکس ٹو ایران، اور اس پر یہ کس وجہ سے؟ چونکہ پہلی بار ایران کے تیار کردہ الفجر 5 میزائل جنہیں حماس نے داغا، اور جنہوں نے تل ابیب کو ہٹ کیا، پہلی مرتبہ 2006 کی جنگ میں تل ابیب ہٹ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ کہ تل ابیب ہٹ ہوا ہے۔ کس نے ہٹ کیا؟ حماس نے۔ کس کی سپورٹ کی بنیاد پہ؟ انقلاب اسلامی کی۔ تو اور کیا فیلئر ہوا ہے؟ آئرن ڈوم کا فیلئر ہوا ہے، جو اسرائیل کا سب سے بڑا ڈیفنس شیلڈ ہے، میزائل ڈیفنس شیلڈ ہے، جو فیلئر ہوا ہے ایک چھوٹے سے ایرانی میزائل کے مقابلے میں۔ تو غزہ کی جنگ نے ایک نئی ڈائمنشنز کھولی ہے، ایک یہ کہ مقاومت اور جہاد کا پروسیس جاری ہے، اور اسرائیل کو اس کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ دوم یہ کہ اس انقلاب اسلامی کو انہوں نے محدود کرنے کی کوشش کی تھی ایران کے بارڈرز کے اندر، اس کے ہمج جہت اثرات، سیاسی بھی عسکری بھی، اس کے اثرات جو ہیں وہ اسرائیل کی سرزمین تک یا مقبوضہ فلسطین کی سرزمین تک آ چکے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ملت کی امنگوں کے ترجمان وہی کرے گا جو آزاد فلسطین کی بات کرے گا، کوئی ایسا نقطہ نظر جو اسرائیل کے ساتھ پیس فل کو ایگزسٹنس والی بات کرتا ہو، ایک ایسے غاصب کو جس نے آپ کی سرزمین پر قبضہ کیا اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہو، نہ فلسطینی اسے تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور عرب لیڈرز کی یہ گھمنڈ اور یہ خواہش کہ یہ فلسطین کا قضیہ ختم ہو جائے، تاکہ ان کے اقتدار کے لیے جو ایک انٹرنل خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ ختم اس طریقے سے ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل ایک چھوٹے سے بے بس فلسطین کو تسلیم کر لے، اس جنگ نے اس کیفیت کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اسرائیل کی کمزوری، اسرائیل کی ناطاقتی، اس کو بھی دنیا میں آشنا کر دیا ہے۔ واضح ہوا ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ مقاومت کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جو سائیڈ لائن پہ حزب اللہ نے رول پلے کیا ہے، اس نے اسرائیل کو بہت ڈیفنسو جانے پر مجبور کیا ہے۔ حزب اللہ نے یہ کہا، آغا حسن نصر اللہ نے اپنی آخری سٹیٹمنٹ میں جو عاشور کو دی، انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی مزید کی تو پورے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہو جائے گی۔ حزب اللہ جو کہتی ہے وہ کر دکھاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے ذریعے اب وائنڈ اپ آف اسرائیل کا مرحلے کا نقطہ آغاز ہو گیا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کا نقطہ انہدام، انہدام جیوگرافیکلی سٹارٹ نہیں ہوتا، उसकी पावर की श्रिंक करने से होता है। वही इसराइल जो अनडिफीटेबल था, वही इसराइल जो अरब ममालिक को शिकस्त देता था, आज वो अपनी ही एक मकबूजा, एक ऐसी मुहासरे का शिकार जो 6-7 किलोमीटर टोटल पर मुश्तमिल पट्टी है जिसके अंदर एक कंजेस्टेड आबादी है, वो उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। वो उम्मत मुस्लिमा के मुकाबले में कहाँ खड़ा हो सकेगा? ये इसराइल की नाबूदी का नुकता आगाज। देखिये, मिस्र में मैं समझता हूँ अभी इनकलाब सेटल नहीं हुआ है, इनकलाब इन प्रोसेस है, इनकलाब दिनों के अंदर सेटल होता भी नहीं है। अभी मिस्र ने बहुत किया है और बहुत कुछ उसे करने की जरूरत है। मिस्र अभी सही तौर पर आजादी की उस जगह पर नहीं आया जहां उसे आना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो इंटरनल प्रेशर वहां पर शुरू हुआ है, और बहरहाल उसने सिंबॉलिक सपोर्ट की है, ट्रूस कराने में भी मदद की है, लेकिन जिस तरीके से उसे रास्ता ओपन खोल देना चाहिए था, या वेपन्स देने चाहिए थे, या गजा और सप्लाई देनी चाहिए थी हमास को, उस तरीके से नहीं दी है मिस्र ने। लेकिन मिस्र बहरहाल वो पहले वाला मिस्र नहीं है, मिस्र में तब्दीली है। आज मिस्र को अवामी उमंगों के सामने झुकना पड़ रहा है, और आज मिस्र कम से कम इसराइल की प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा। अगर इंडिपेंडेंट भी खड़ा है तो इसका मतलब है कि उसने इसराइल को वीक किया है और किसी तौर जो है मुकामत इस्लामी को कभी किया।
अच्छा नासर साहब, शाम की सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बहुत जानी नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में कि जब इंटरनेशनल तमाम ताकतें एक तरफ हैं और शाम एक तरफ है, क्या बशार अल-असद साहब जो है वो हालात पे कंट्रोल कर पाएंगे?
देखिए, शाम में बाकायदा फेलियर तो हो चुका है उन कुवतों का जो ये समझते थे कि हम मिलिटरली शाम को टेक ओवर कर लेंगे। शाम रेजिस्ट कर गया, शाम मुजामत कर गया, शाम खड़ा हो गया। और अभी जो आपने एक बड़ा मुजाहरा देखा होगा कि जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा परचम लेकर दमिश्क की शहरों पर मार्च किया है, तो वाकई वो हेलीकॉप्टर के जरिए या बहुत बड़े उसके जरिए से कवर होने वाले इज्तमात नहीं है। इसका मतलब है कि अवाम की बड़ी ताकत आज भी उनके साथ है। अभी रात ही को इन्होंने लबनानी बॉर्डर से आने वाले इंसर्जेंट्स की 21 अफराद की तस्वीर जारी की कि जो रात ही को घुसे और उसके बाद उनको जो है वो शामी अफवाज ने मार दिया। तो दरअसल शाम में ये कॉन्स्पायरेसी और तमाम ताकतों का बाहर से इन्फिल्ट्रेट करना, असला लेके आना, वो मतलूबा मफादात हासिल नहीं कर सकी, और मतलूबा मफाद हासिल न करना ही शाम की फतह है और दहशतगर्द ग्रोहों और उनके पुश्तिबान कंट्रीज की शिकस्त है। और अब उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए तुर्की के ऊपर भी, अब उसके आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए उर्दन के ऊपर भी। उर्दन में बदतरीन अनरेस्ट शुरू हो गया है, तुर्की के अंदर इंटरनल मसाइल शुरू हो गए हैं। ये इसकी ऑफ शूट्स हैं, ये कजिया ऐसा नहीं है कि जो शाम के अंदर ही लपेटा जाएगा। शाम में कोई भी बड़ा बुहरान आएगा तो ये तमाम इलाका उसकी जद में आएगा, और मैं अगर ये कहूं तो बेजा नहीं होगा, इसराइल भी उसकी जद में आएगा। शाम का एरिया गोलान हाइट्स है जहां इसराइल के साथ वो कन्फ्रंटेशन में है, तो यहां पे भी फिर लड़ाई आएगी। तो नहीं समझता कि इस वक्त वो लोग जिन्होंने ये जंग छेड़ी थी, वो लोग इस जंग को वाइंड अप करने की पोजिशन में। हमेशा कामयाब वही होता है ना, जो जंग छेड़ता है वो उसको वाइंड अप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके, वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक वाइंड अप करने की पोजीशन में नहीं है कम से कम।
ये वो सवालात थे कि जो अमूमन हमारे माशरे में उठाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे उठाए जाते हैं, लोग सवाल पूछते हैं लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता था। तो आज हमने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ब्रदर नासिर बशीर साहब को यहाँ पे मदऊ किया था। बहुत शुक्रिया आपका जी कि ये यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे क्रिटिकल तनकीदी सवालात का जवाब इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में और डिफेंसिव अंदाज में जवाब दिया। अब इससे नतीजा क्या खज किया जा सकता है कि आया कि इन्होंने जवाब में मुतमईन कर पाए या नहीं कर पाए, इसका फैसला हम आवाम पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगेबान।